نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم গুরুশ্রী পড়লি আল্লাহ মুসল্লা মোহাম্মদ। হম আকসর হম ইস বাত কাজ মুশাহদা করতে মিসাল কে তোর পর জব কই বাপ আপনি বেটে কো কিছু বেরুন মুল্ক ভেজতা হ্যাঁ কিন দূসরি জগা ভেজতা হো আপনি বেটে কো এসে ভেজেগা বল্কি ও দেখতা মানে জিস মুল্ক মেয়েকে পড়াই কি নি কিছু বজহ সে ভেজ রা হুম তো মেরা করিবী দোস্ত কন হোসা দেখভাল রাখ সকে কই আচ্ছে বুরে বক্তে সাথ দে সকে তো তালুক কায়ম করকে বতা দে ভাই ফলা ফলা তারিখ মে বেটা আ রা ওসা ধ্যান রাখনা ওই জিম্মেদারি মানে তুমারে উপর ডাল রা হুম তো আকসর ই মামলাত হতে কিন্তু লোক তো বহু হতে লকিন ইনসান কিস তলাশ করতে হয় জিস পর এতমাদ হো যা খালিস দোস্ত হো জিস পর ভরোসা হো উই ফির আপনি ওলাদকে হওয়ালে কে যাতে তো ইসি তরহ রব্বুল আলমিন নে এক আম্বিয়া কারাম কা সিলসিলা শুরু কিয়া জব হাম ইনসানো কো দুনিয়া মে ভেজা তো আল্লাহ পাক নে আম্বিয়া কারাম কো পহলে ভেজা হামারি হিদায়াত কে ওয়াস্তে ইসলাহ কে ওয়াস্তে ওর আচ্ছি আচ্ছে ওর বুরে হামে রাস্তে বাতা দিয়ে কি ভাই ইয়ে আচ্ছা রাস্তা হ্যাঁ বুরা রাস্তা হ্যাঁ ইস রাস্তে পে চলোগে তো কামিয়াব হো যাওগে গলত রাস্তে পে চলোগে তো তবাহি বরবাদি ইয়কিনি হ্যাঁ তো সারে আম্বিয়া কারাম ইসি তরহ আতে রহে ওর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি তলকিন করতে রে ও গর সে কটো ওর এক আল্লাহ সে জুড়ো তো ইসি তরহ ই সিলসিলা চলতে 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 হমারে প্যারে আকেদ ও জাহাঁ নবী পাক আকেদ ও জাহাঁ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর আকর খতম হো গিয়া নবত কা সিলসিলা খতম হো গিয়া লেকিন হমারে প্যারে আকেদ ও জাহাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে এক হদীস পাক মে ইরশাদ ফরমায়া জিসকা খুলাসা ইয়ে কি বনি ইসরাইল মে জব কিসি নবী কা ইন্তেকাল হো জাতা থা তো আল্লাহ পাক কিছু দূসরে নবী কো ভেজ দিয়া করতে থে ইয়ে সিলসিলা চলতা হা আ রা লেকিন মেরে ওপর নবীয় কা সিলসিলা খতম হো চুকা হ্যাঁ খাতেমিন নবীন হুম তো আব জো হ্যাঁ মেরে বাদ কই নবী নহীঁ আয়েগা লেকিন মেরি উম্মত মে মেরে নাইবিন ওলিয়া আল্লাহ আতে রেঙ্গে মেরি উম্মত মে মেরে নাইবিন ওলিয়া আল্লাহ আতে রেঙ্গে তো তুম উনসে ইসলাহ কা ওর বেত কা তালুক কায়েম রাখনা তুম উনসে ইসলাহ কা ওর বেত কা তালুক কায়েম রাখনা ইয়ে আপসলম কি আহাদিস মুবারকা ইসকে বাকায়দা হওয়ালা জাত ভি হ্যাঁ তো আকসর বাজ লোক হতে উনকে দিল মে এতরাজ আতা হ্যাঁ কি ভাই জব কুরআন পাক মৌজুদ হ্যায় আহাদিস মুবারকা মৌজুদ হ্যায় শরিয়ত কা হমে পতা হ্যায় পড়নে সে পতা চল জাতা হ্যায় কি আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে ক্যা আমাল কিয়ে থে সারি চিজ জব জব খুলি হুই আর হমে পতা হ্যায় তো হম কিছু কি সোহবত মে ফির কিউ যায় ভাই পড়ো আর অমল করো কুছ লোক এতরাফ করতে কুছ লোক এতরাফ করতে কি ভাই হমে তো কুছ নি মাঙনা হতা হমে তো জো চিজ মাঙনি হতি হম তো আল্লাহ সে মাঙতে হম ইস পীরি মুরিদি কে চক্কর মে নি পড়তে ইয়ে তো শিরক হ্যায় ইয়ে তো বিদআত হ্যায় হম তো আল্লাহ সে মাঙতে হম বাবাও সে নি মাঙতে হম আগারাত সে নি মাঙতে আর হম তো তৌহীদ পে চলনে ওয়ালে লোক হ্যায় তো বাতে তো শুননে মে আচ্ছি লাগতি হ্যাঁ ইসমে থোড়া সা এক কনফিউজন ভি হো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কে ফজল সে উমীদ হ্যাঁ কি আল্লাহ পাক সহি তরহ সে বাজে ফরমা দে ইন বাতো কো তো ইস তরহ কি বাতো কে বারে মে কুছ জরুরি হুয়া কি সোহবত আহলুল্লাহ কে উপর কুছ বয়ান কর দিয়ে যায় যে কুরআন পাক কি আয়াত ওর হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর মুশতমিল হোঁ ও বাতে কিন্তু দিন মিলল ইসনাদ হতা হ্যায় দিন সনদ কে সাথ হ্যায় এসা নেই হওয়া মে যে দিল মে আয়ে আদমি নে বোল দিয়া তো আল্লাহ পাক নে কুরআন পাক মে ইরশাদ ফরমায়া এক জগা যে আবি শুরু মে আয়াত পড়ি গই থি বয়ান কে শুরু মে আর রহমানু ফসআল বিহি খবীরা রহমান কি খবর উসকে বাখবর সে জাগে পুছো কন কে রাহি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভাই ক্যা মতলব হম আল্লাহ কো মানতে হ্যাঁ আল্লাহ কো জানতে হ্যাঁ হমারা মালিক ওর খালিক হ্যাঁ উসকি ইবাদত করতে হ্যাঁ উসকে বাবজুদ আল্লাহ পাক ফরমা রহে হ্যাঁ কুরআন পাক মে কে রহমান কি খবর উসকে বাখবর সে জাকে মালুম করো রহমান কি খবর উসকে বাখবর সে পুছো ক্যা মতলব উসকা হুয়া কি অভি তুম মুঝে মানতে তো হো जानते तो हो लेकिन पहचानते नहीं हो, जब पहचानने लगोगे तो फिर गुनाह करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, अभी सिर्फ बांधते हो खाली, लेकिन पहचाना नहीं है अभी तुमने मुझे, मेरी किबरियाई को, मेरी बड़ाई को, मेरी शान रफ़त को, मेरी बुलंदियों को, मेरी अजमतों को, मेरी महब्बतों को, मेरे एहसानात को, मेरे क़ुर्ब मस्ती जलानी को, अभी तुम लोगों ने मुझे समझा नहीं, पहचाना नहीं, मानते हो खाली। तो जब तुम उन लोगों के पास जाओगे जो मुझसे बाखबर है पहले से, यानी जो मुझे पहचानते हैं, तो उनकी सोबतों की बरकत से तुम भी फिर मुझे पहचानने लगोगे, फिर गुनाह करना आदतन तुम्हारे लिए मुहाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मुसीबत बन जाएंगे गुनाह करना तुम्हारे लिए। अगर किया तो रो रो के सजदा गाह को आंसुओं से तर कर दोगे जब तक मुझे राज़ी नहीं करोगे, ये इसका मतलब फिर होगा कि तुमने बाखबर लोगों से मेरी पहचान हासिल कर ली। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं अर्रहमानु फसअल बिही खबीर, रहमान की खबर उसके बाखबर से जाके मालूम करो। जो कहते हैं ना क्यों जाएं, कुरान पाक मौजूद है, हदीस नबी मौजूद है, तो बस पढ़ो और अमल करो। तो भाई जब हम कुरान पढ़ते हैं, कह रहे हैं ना आपके भाई हम तो कुरान पाक पढ़ते हैं बस, तो कुरान पाक में ही तो फरमा रहे हैं अल्लाह पाक। कुरान पाक पे पढ़ने का मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने अहकाम बयान किए उस पर अमल है ना, पढ़ने का क्या मतलब है या कुछ और बात है। तो भी एक कुरान पाक की आयत सामने आई, आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा वबतगू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, गुनाहों से बचो। ईमान ले आए लेकिन अब तकवा अख्तियार करना पड़ेगा और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला ढूंढो। वो वसीला कहां से मिलेगा, तकवा कैसे अख्तियार करोगे, वो वसीला तो तलाश कर लो पहले जहां से तुम्हें तकवा मिले। आ रही है बात सुन में, अल्लाह कह रहा है ढूंढो उस वसीले को। लोग कहते हैं ना बहुत से एक हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा भी हमारे यहाँ मसला है जो अपने आप को मुसलमान कहता है और वसीले की नफ़ी करता है, वो कहता है डायरेक्ट जंप लगाओ, डायरेक्ट ये हदीस तो ज़ईफ़ है, ये हदीस तो मौजू है, सही हदीसों को भी इस तरह से बोल देते हैं वो लोग। तो भाई ये तो कुरान पाक की आयत है, इसका तो जवाब लेकर आओ कि अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। वसीला इस पे मुफस्सरीन फरमाते हैं नेक अमाल भी वसीला है और अल्लाह से आप उसका क़ुर्ब मांगना ये भी वसीला है, दुआएं करना ये भी वसीला है, और अल्लाह वालों की सोबत में जाना, बैत होना, इसलाह करवाना ये भी वसीला है। तो ये कई वसीले हो गए। इसी तरह आगे अल्लाह पाक ने एक जगह और फरमाया फ़सअलु अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, के सवाल करो उनसे, पूछो मालूम करो किससे, जो अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए, जो अल्लाह की याद में महव हैं, उन बातों को जो तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म है यहाँ पर। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अहले ज़िक्र से जाके पूछो उन चीज़ों के बारे में जो तुम नहीं जानते। और फिर एक जगह अल्लाह ने फरमाया आगे सूरह कहफ में वमई युज़लिल फ़लन तजीद लहु वलीयम मुर्शिदा, के अल्लाह जिसको राह से भटका दे, अल्लाह जिसको राह हिदायत से दूर कर दे, तुम उसके लिए कोई वली और मुर्शिद नहीं पाओगे। वलीयम मुर्शिदा लफ्ज़ आ रहा है सूरह कहफ में, लफ्ज़ है कहते ना वली वली, वलीयम मुर्शिद, मुर्शिद सच शायद लोग समझते हैं को खानकाही लफ्ज़ है, तो यह कुरान पाक में अल्लाह ने नाजिल किए दो लफ्ज़ वलीयम मुर्शिदा। तो अल्लाह ने नफ़ी कर दी, जिसको मैं राह से भटका दूँ, मैं जिसको राह से हटा दूँ, तो बड़े से बड़ा वो वली मुर्शिद उसको राह हिदायत पर नहीं लगा सकता। तो पता ये चला इस आयत से कि वली और मुर्शिद जो होते हैं वो हिदायत के ज़राए होते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह अल्लाह ना करे किसी को हटा दे तो वली और मुर्शिद क्या, नबी की सोबत भी काम नहीं देती। फिर अबू जहल रोज़ देखता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन ईमान लेकर नहीं आया वो, क्योंकि अल्लाह ने उसको भटका दिया था उसके कुफर की वजह से। हक़ देख कर जो लोग ईमान नहीं लाते, अब बाज़ अशकाल पैदा होता है अल्लाह ही किसी को भटका दे तो भाई अब उसमें बेचारे का कसूर। तो मुफस्सरीन फरमाते हैं अल्लाह राह हिदायत से उन लोगों को भटकाते हैं और हटाते हैं कि अल्लाह ज़ुल्म से पाक है। ऐसा नहीं है कोई बेचारा ईमान लाना चाह रहा था अल्लाह ने उसे राह से भटका दी, ये नहीं है। मतलब इसका ये होता है कि एक इंसान जानता है कि यह हक़ है और ये बातिल है, लेकिन उसके बावजूद दुनियावी मुफादात के पीछे तकब्बुर की वजह से या कोई और वजह से वो हक बात देखकर, हक चीज़ों को देखकर जब ईमान लेकर नहीं आता और ढिटाई का और बेगैरती का मुजाहरा करता है, अड़ा रहता है अपनी गलत चीज़ों को, फिर अल्लाह पाक देख लेते नहीं अब मैंने इसके ऊपर अपनी हुज्जत तमाम कर ली और ये समझ चुका है कि ये रास्ता सही है, उसके बावजूद इस रास्ते पर नहीं आ रहा, तो फिर अल्लाह पाक गज़बनाक होकर उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं और अपने रास्ते से भटका देते हैं। ایسے اللہ پاک نہیں بھٹکا دیتے کسی کو، اپنی حجت تمام کرنے کے بعد پھر اللہ پاک جو ہے اس کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور آگے اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے. تو یہ چھ تو قرآن پاک کی آیات بتا دیں بھائی، اور بھی ہوں گی واللہ عالم. تو بہرحال تو علماء اور مشائخ فرماتے ہیں ساری باتیں جو ہیں صحبت اہل اللہ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ہی واقعہ ہے کہ دقیہ نوف ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرک تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ، اور بہت ظالم بادشاہ تھا. تو اس کے دور میں کچھ چند نوجوانوں نے کلمہ توحید کو بلند کر دیا تھا. بس اس نے پھر کہا کہ جس نے بھی میری سلطنت میں کلمہ توحید کو بلند کیا میں اس کو قتل کروا دوں گا. تو یہ بیچارے پھر آدھی رات کو اس علاقے سے نکل گئے تھے. جب یہ نکلے تو ایک کتا پیچھے لگ گیا ان کے. اب ظاہری بات ہے یہ بیچارے چھپتے پھر رہے تھے، انہیں کتا تو کتا ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے اور بھونک بھی پڑتا ہے بعض دفعہ، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پکڑوا دے. تو انہوں نے بھگانے کی کوشش کری کتے کو. تو تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر میں تفصیلات میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور پھر وہ کتا کیا کہتا ہے. کتا کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے دھتکاریں مت، مجھے ہٹائیں مت اپنے پاس سے، مجھے آپ سے کیا مطلب، میں کیوں پکڑواؤں گا آپ کے، میں آپ کے اوپر کیوں بھوگوں گا، میں تو آپ کے پیچھے اس لیے لگاؤں کہ آپ لوگ اللہ والے لوگ ہو. ذرا غور کیجئے، کتا پہچان رہا ہے اللہ والوں کو، کہہ رہا ہے مجھے اپنی صحبت سے الگ نہ کریں کیونکہ آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، مجھے آپ سے کیا مطلب، مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیں. کتا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی صحبت سے الگ نہ کریں، مجھے بھگائیں مت، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی چوکیداری کروں گا، آپ کی حفاظت کروں گا اور جو بھی مجھ سے خدمت بن سکے گی وہ میں کروں گا. وہ حیران ہوئے صاحب کا بار، انہوں نے پھر رکھ لیا اس کتے کو اپنے ساتھ. پھر مشہور پتہ ہی ہے سب کو، پھر وہ ایک غار کے اندر پھر ہی جا کے سو گئے تھے، کتا بھی دروازے کے دہانے کے اوپر بیٹھ گیا تھا جا کے. اور پھر اللہ پاک نے اس کتے کی جو پوزیشنز ہیں، جو ادائیں، وہ اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں. یہ اصحاب کہف جب یہ سو گئے تھے تو کتا ان غار کے دہانے کے اوپر تھا ایز اے سیکیورٹی گارڈ. اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کتا تھا اس نے اپنی دونوں جو ٹانگیں تھیں وہ پھیلائی ہوئی تھیں، یعنی اس کی پوزیشنز اللہ پاک بتا رہے ہیں اس کتے کی کہاں سے کہاں پہنچی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑا، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کتا قیامت والے دن انسان کی شکل میں اللہ پاک اس کو بنا دیں گے، حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں، اور جنت میں اصحاب کہف کے ساتھ کر دیں گے. نہ وہ کتا رہا پھر انسان بنا، نہ پھر انسان پھر مسلمان، اور پھر مسلمان سے ولیوں کا ساتھی، حسین و جمیل نوجوان جنت میں. کتا نہیں جائے گا لیکن یہ والا کتا جائے گا انسانی شکل میں. تو یہ ہے کہلاتا ہے صحبت اہل اللہ کا. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ بڑے درد سے فرماتے تھے کہ آہ، جن کی صحبتوں سے کتے محروم نہیں رہے تو ہم جیسے انسان کیسے محروم رہ سکتے ہیں، ہم جیسے کیسے محروم رہیں گے. تو یہ قرآن پاک کے بھائی واقعات تھے، جو قرآن پاک کا واقعہ تھا یہ سورہ کہف کا، اور یہ قرآن پاک کی کچھ آیات تھیں صحبت اہل اللہ سے متعلق. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے عاقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ وسلم کو جو حکم دیا، آپ وسلم نے جو بھی بات بیان فرمائی اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بیان کرتے ہیں یہ اپنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی بولتے ہیں جو ہم ان سے بلوانا چاہتے ہیں وہی کی ذریعے سے. تو وہی کی جاتی ہے وہ پھر حدیث مبارکہ پھر کہلاتی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں جس سے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے سونا سونے کی کان سے اور کوئلہ کوئلے کی کان سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا التقوی قلوب العارفین، تقوی کی جو کانیں ہیں قلوب العارفین ہیں، اللہ والوں کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں. یعنی آپ وسلم صحبت میں جانے کا حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں اللہ والوں کے قلوب سے، دل سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، ان کے جو سینے اللہ والوں کے وہ تقوی کی کانیں ہیں، وہاں سے تمہیں ملے گا. کتابیں پڑھ پڑھ کے تقوی نہیں آئے گا، تقوی کے بارے میں علم تو آ جائے گا لیکن عمل کی توفیق سینوں سے حاصل ہوگی اللہ والوں کے، جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے سینہ درویشہ، سینہ درویشہ. یہ درویش کسے کہتے ہیں؟ درویش لفظ ہے فارسی میں، اس کو کہتے ہیں موتی جیسے، मोती जैसे लोग। तो सीनाए दुर्वेशा के बारे में ये बात कही जाती है कि जब सोवतों में जाता है तो आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब टेक्नोलॉजी थी ट्रांसफ़र हो गई, कल पलट गया उसे पता ही नहीं। अगर शेख का किसी सच्चा अल्लाह वाला कोई हो और उसका बयान याद भी ना रहे आदमी को, भूल जाए, लेकिन आना जाना रखे, उसे पूछो भाई तुम बयान सुनते हो, तुम इतने साल हो गए जाते हो, कुछ बयान तो एक घंटे का करके बताओ, तो हो सकता है कोई मुरीद एक घंटे का जवाबन बयान ना करके सुना सके कि मैं इतने शेख से क्या बयान सुनता हूँ। हाँ, दो चार पाँच मिनट की चंद अहम बातें बता देगा लेकिन पूरा बयान नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर बयान वो भूल भी गया लेकिन सोबत की बयान सुनने की आने जाने की बरकत ये होती है, उसे तकवा नसीब हो जाता है। चाहे बयान याद रहे ना रहे, बयान कर सके ना कर सके, लेकिन जो असल जो मकसूद था वो हासिल हो गया कि अब वो तकवे पर आ गया, तकवा हासिल हो जाएगा भाई, भले बयान ना उसको याद रहे। तो इससे बड़ी और क्या बरकत चाहिए। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि बग़ैर सोबत अहलुल्लाह के जब उलमा की उलमा कराम की जब इस्लाह ना हो सकी तो अवामुन नास की कहाँ से हो जाएगी। क्या फरमा रहे हैं, मुफ्तीहान उलमा कराम की जब इस्लाह ना हो सकी तो अवामुन नास की आम लोगों की कहाँ से इस्लाह हो जाएगी। ये मामूली बात नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात इरशाद फरमाई, हुमुल जलासा औला यशफा जलीसुहुम, कि जो इन लोगों के साथ अल्लाह वालों के साथ अल्लाह का जिक्र करने वालों के साथ जो बैठ गया, इनका हम जलीस हो गया, वो कभी भी बदबख्त कम नसीब नहीं रह सकता। ये सही बुखारी की हदीस शरीफ है, सही बुखारी की। ला यशपा जलीस हूँ के यशपा शखावत, बद नसीबी, कम नसीबी, कभी ऐसा आदमी कम नसीब नहीं रह सकता। अल्लाह पाक उसकी कम नसीबी को, बदबख्ती को खुश नसीबी से तब्दील कर देंगे। अब इससे बड़ा क्या इनाम आदमी को चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे तकदीर में लिखा है कोई आदमी कम नसीब है। अच्छी तकदीरें भी होती हैं और बुरी तकदीरें भी अल्लाह ने बनाई हैं, ये भी मज़मून मौजूद है। तो बुरी तकदीर के जो लोग होते हैं वो भी अल्लाह पाक उनकी तकदीर में एडिटिंग करके उसको खुश नसीब लोगों में इंदराज कर देते हैं अल्लाह पाक उसका। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की जड़ होती है, क्या मैं तुम्हें दीन इस्लाम की जड़ ना बताऊं? तो सहाबा करम ने पूछा या रसूल ज़रूर फरमाइए। तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह वालों की सोहबत और ज़िक्र की मजालिस, ये दीन इस्लाम की जड़ है। जड़ का मतलब क्या, गौर किया हमने कभी, कभी सोचा? हम कुरान हदीस पढ़ते तो हैं लेकिन समझते कम हैं। कोई दरख्त हो उसकी हम जड़ काट दें, हरा भरा खूब हसीन जमील फल फूल देने वाला दरख्त हो, आप जड़ काट दें उसकी, वो सारे उसके फल फूल बेकार हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पत्ते जो हरे भरे वो पीले खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, वो झड़ जाएगा क्योंकि अब उसकी जड़ कट चुकी है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की जड़ करार दे रहे हैं ज़िक्र को, अल्लाह वालों की सोहबतों को, मजालिस को। वजह क्या है कि जब तक आदमी जुड़ा रहेगा इस जड़ के साथ तो उसके ईमान का दरख्त, तकवे का दरख्त, कुरान ज़िक्र अस्कार का दरख्त, फजर में उठने की नमाज पढ़ने की जो ये सारी शाखें भी कहलाती हैं शाखें, नज़रों की हिफाजत, तकवा, दीन पर इस्तकामत, ये सारी चीज़ें उसको इंशाल्लाह हासिल हो जाएंगी अगर उसका राबता जड़ के साथ है। जड़ ख़त्म शाखें ख़त्म, क्योंकि सोबत अहलुल्लाह की बरकत से, ज़िक्र अस्कार की बरकत से बंदे को ज़बरदस्त किस्म की एक इस्तकामत हासिल हो जाती है जो बग़ैर सोबतों के मुहाल है, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। नहीं तो आदमी एक गंडेदार बंदा बन जाता है। क्या मतलब, घड़ी में औलिया घड़ी में भूत। कभी दो चार दिन खूब आहो फुगा पेश कर दिए, रो पीट लिया अल्लाह के आगे, फिर उसके बाद दो दिन बाद मोबाइल के ऊपर नंगी चीज़ें देख रहा होता, सब कुछ भूल गया। भाई तुम तो दो दिन पहले अल्लाह के मोहब्बत में रो रहे थे, ये क्या कर रहे हो? तो कभी कुछ इंसान होता है, कभी कुछ होता है। कभी मस्जिद में जाएगा तो निकलेगा ही नहीं, और कभी भूलेगा मस्जिद को तो एक हफ़्ते तक, पंद्रह दिन तक जाएगा ही नहीं। तो फिर अक्सर जो इंसान रहता है वो नाकिस रहता है बग़ैर सोबतों के। तो जब आदमी सोबत में आता है तो फिर उसका काम बनने लगता है। एक और बात आप ने इरशाद फरमाई कि जब कोई बकरी रेवड़ को छोड़ के अलग से अपना रास्ता बनाती है, बड़ी गौर करने वाली हदीस पाक है ये भी, आप ने इरशाद फरमाएँ, जब कोई बकरी अपने रेवड़ को छोड़ के अलग से कोई रास्ता बनाती है तो शैतान जो भेड़िया होता है वो उसको पकड़ के खा लेता है। यानी जब तक वो रेवड़ के साथ चलती है, रश्म होती है, तो भेड़िए की हिम्मत नहीं होती इसको फाड़ खाए, क्योंकि इतनी बकरी है कैसे अकेला काबू करेगा इतनी बकरियों को। तो वो स्टाक में रहता है, कोई बकरी रेवड़ छोड़ के अलग से अपनी राह बनाए जब देख लेते हैं ये अलग हो गई है ब्रेवर से, फिर जब अलग जाएगी कोने में ले जाके उसको पकड़ लेगा और फाड़ खाएगा। आपने ये कहानी इरशाद इस तरह से फरमाने का, अचानक इरशाद फरमाया और खूब जान लो इंसान का भेड़िया शैतान है। क्या मतलब हुआ? इंसान का भेड़िया शैतान है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाईयत के साथ रहने का हुक्म फरमा रहे हैं कि अलग डेढ़ की मस्जिद बना के अल्लाह अल्लाह मत करने बैठ जाना, अपने आप को कुतुब अब्दाल मत समझ लेना कि मुझे क्या ज़रूरत है कहीं जाने की, मैं तो खुद ही बहुत बड़ा कलंदर हूँ, मुझे तो क्या ज़रूरत है कहीं जाने की, मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो ये करता हूँ। अरे भाई, ये तो शैतानी वसवसे हैं, तुम्हें शैतान बहुत कुछ अपनी नज़रों में प्यारा बना के दिखा रहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमा दिया कि जमात के साथ रहो, सोबतों में रहो, उसकी बरकत से शैतान तुम्हारे ऊपर गलबा नहीं पा पाएगा, क्योंकि तुम इज्तिमाईयत के साथ चल रहे हो। तो इज्तिमाईयत के साथ जो लोग चलते हैं, जो जमात के साथ रहते हैं, तो शैतान उन पर इतनी आसानी से गलबा उन पर हासिल नहीं कर सकता। अगर बिलफर्ज़ को गुनाह हो भी गया तो अल्लाह पाक दोबारा उसको तौफीक देते हैं रुजुल्ला होने की, तौबा इस्तग़फ़ार करने की। तो ऐसी ज़बरदस्त ये बात फरमा दी। और दूसरी बात है, सोबतों में जाने से एक और चीज़ जो मशायख फरमाते हैं, बाद दफ़ा इंसान अकेला रहता है तो उसके दिल में तकब्बुर आ जाता है अपनी नमाज रोज़ा कुरान जिक्र असकार के ऊपर। वो कहता है मैं तो बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे का शायद वलीउल्लाह हूँ, लेकिन जब वो सोबतों में जाता है तो उसे एक से एक नज़र आता है बंदा, तो फिर उसको शर्म आती है। फिर अगर किसी से कोई बैत होगा, कोई शेख अगर कोई होगा और अल्लाह वाला होगा सच्चा, जब अपने शेख के मामला देखेगा तो उसको शर्म आ जाएगी कि लो मैं तो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, इनके तो मामला ही दूसरे। कहते हैं ना, ऊँट जब पहाड़ के नीचे आएगा तो पता चलता है उसको अपनी बुलंदी का। अब क्या ये मुहावरा क्यों कहा गया? जब तक ऊँट कुत्ते बिल्लियों के साथ रहेगा तो अपने आप को फ़ख्र करता रहेगा, देखो कुत्ते बिल्लियों से गधे घोड़े से तो मैं कितना ऊँचा हूँ। तो भाई, अगर अब तुम इतने ऊँचे हो, ज़रा पहाड़ के करीब तो आओ, पहाड़ के साथ ज़रा बराबर में आगे खड़े हो पहाड़ के, फिर देखते हैं तुम्हारी ऊंचाई कितनी है। तो जब पहाड़ के बराबर में जब इंसान आता है, ऊँट आता है, तो फिर वो पहाड़ को देखता है तो फिर वो शर्म आ जाती है उसको। शर्म क्या आती है कि मैं तो अपने आप को ही ऊँचा समझ रहा था, ये तो इतना ऊँचा पहाड़ है, तो उसकी फिर निदामत आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। इसलिए सोबतों में पता नहीं होता कौन आदमी कितना मुत्तकी है, कौन किस मुकाम का है। तो जब आदमी आता जाता रहता है, दूसरे लोगों के मामला देखता है, शेख के मामला देखता है, तो फिर अपनी नज़रों में वो छोटा हो जाता है कि भाई मैं तो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, दिल्ली दूरस्त। तो ये भी एक इसमें फ़ायदा होता है, कई हिकमतें होती हैं। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक जो होते हैं कि मुख्तलिफ हवाएं चलाते हैं मुख्तलिफ ज़मानों में जश की। अल्लाह पाक ने एक जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मैं जिसको चाहता हूँ अपनी तरफ जश कर लेता हूँ, जिसको चाहता हूँ अपनी तरफ जश कर लेता हूँ, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह वालों की शान होती है। हज़रत ने फरमाया मेरे दिल में आया, अल्लाह पाक आपने हुक्म तो दे दिया कि मैं जश कर लेता हूँ, लेकिन जश आप किस तरह से करेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? तो हज़रत वाला रहमत ने फरमाया, मैं इस गम में रहता था और अल्लाह से दुआ मांगता रहता था, अल्लाह पाक ने सही बुखारी की वो अहादीस मुबारका मेरे सामने ला के रख दी, अचानक मेरी नज़र पड़ी जिसमें उस कुरान पाक की तफसीर मुझे मिल गई बज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं जिसको चाहता है जश्न कर लेता हूँ, और सही बुखारी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं ज़मानों में जश्न की कुछ हवाएँ भेजता हूँ जहाँ से मैं लोगों को जश्न करता हूँ। फिर हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि मैं और ज़्यादा अल्लाह से दुआ की, अल्लाह पाक ये तो अल्लाह पाक बात तो फिर वही आ गई, जश्न भेज रहे हैं अल्लाह पाक, हवाएं भी भेज रहे हैं, लेकिन वो जश्न की लहरें और हवाएं अल्लाह कहाँ भेज रहे हैं? जैसे हज़रत ने मिसाल दे के फरमाया बयान में कि अब किसी को जद्दा जाना है उम्रे पे हज पे, अब उसको एयरपोर्ट जाना है, अब ये तो एयरपोर्ट तो नहीं है ना कि वो सखी हुसैन की चौरंगी पर खड़ा हो जाएगा, यहाँ जहाज़ आएगा, जहाज़ यहाँ तो नहीं आएगा भाई, उसका एक स्टेशन है, उसका एक मुकाम है, हमें उस जहाज़ तक जाना होगा, उसका एक सिस्टम है पूरा, वीज़ा टिकट लेके हम जिला टर्मिनल जाना पड़ेगा, जहाज़ में बैठेंगे तो वो सवारी फिर हमें वहाँ मिलेगी, फिर वो हमें पहुँचाएगा जद्दा तक, हरम तक। तो फरमाए इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जब हुक्म फरमा दिए जश्न की हवाएँ भेजता हूँ, तो अब ये जश्न की हवाएँ कहाँ मिलेंगी, किधर मिलेंगी? तो उनमें कई जगह हैं, जैसे हरम शरीफ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगहें भी वहाँ पर होती हैं जहाँ अल्लाह जश्न की लहरें हवाएँ भेजते हैं, जहाँ से लोगों को अल्लाह पाक जश्न कर लेते हैं। और रसूल अल्लाह आगे फरमाते हैं, अगर तुमको ये हवाएँ लग गई जश्न की, तो तुम कभी भी अबदन, कभी भी ज़िंदगी अबदन यानी हमेशा हमेशा कभी भी तुम शकी नहीं रह सकते, बदबख्त नहीं रह सकते, तुम कामयाब हो जाओगे, जश्न हो जाओगे अगर तुम्हें वो हवाएँ लग गई। تو ان میں ایک جگہ ہے جہاں صحبت اہل اللہ, جہاں اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی مجالس جہاں اللہ پاک جذب فرماتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ہے تجلیات جذب, اس میں سارے اس کی تفصیل اور حوالات کے ساتھ یہ اس میں مل بھی جائیں گے. یہ اسی طرح سے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی خواہش ہو میں اللہ سے ملاقات کروں, جو اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو, تو اس کو چاہیے کسی اللہ والے سے ملاقات کر لے گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے ملاقات کر لی. بتایا وجہ کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں آدمی شرک یا بدعت میں پڑ جائے, نعوذ باللہ کہ خدا ہو گئے اللہ والے, نعوذ باللہ, یہ مقصد نہیں ہے. گویا لفظ ہے گویا. وجہ کیا فرماتے ہیں محدثین کہ اللہ والوں کے پاس اللہ کا خاص قرب ان کو حاصل ہوتا ہے, انورات اللہ کی تجلیات وہاں پر بہت ہی متواتر, وہاں پہ اللہ کی طرف سے نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آدمی صحبتوں میں جاتا ہے تو گویا ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کا خاص قرب وہ پا لیتا ہے, یہ مراد ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ کے ایک بہت ہی زبردست ایک خلیفہ بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے اور مفتی بھی ہیں, حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم, اور وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے اسی بات کو, بہت سے لوگوں کے دل میں اشکالات پیدا ہوئے تھے, انہوں نے پھر باقاعدہ قرآن اور حدیث سے یہ لوگوں کے جو اشکالات تھے اس کا جواب بھی دیا تھا اس حدیث شریف کا, کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس حدیث شریف کو سب مانتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار کہ اے موسیٰ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہونے کا, یا اللہ آپ تو کھانے پینے کی احتیاط سے بالکل ہی مبرہ ہیں, تو آپ کیسے کھاتے پیتے جو میں آپ کو دعوت کرتا کہ آپ کو کھلاتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا. وہاں کوئی اعتراض نہیں ہو رہا, بھائی وہاں بھی اعتراض کرو نا. تو اللہ پاک ایک مائیت یعنی ایک تعلق کا بتا رہے ہیں, اگر تم اس بھوکے کو کھانا کھلاتے تو ایسا تھا گویا جیسے مجھے کھلا دیا, تو اتنا تم اجر پاتے. اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہ میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. پھر حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ پاک آپ تو بیمار ہونے سے پاک ہیں, میں سمجھا نہیں. ارشاد فرمایا میرا ایک فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو جا کے اس کی عیادت کرتا تو گویا ایسا جیسے تو نے میری عیادت کر لی. تو یہاں کسی کو اشکال نہیں ہوتا بھائی, تو وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی ہے. یہاں کلیئر ہوا رفع تو لوگ اشش کر اٹھے. علم اسے کہتے ہیں, ہاں وہ بغداد میں آج سے 500 سال پہلے تصوف کی ایک شکل بگڑ گئی تھی جس میں نعوذ باللہ یہ لوگوں نے جہالت شروع کر دی تھی, کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اللہ کے ولی کے اندر حلول کر جاتی ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ شرک ہے نا. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے بھائی, جس طرح شریعت بھی دو چل رہی ہے نا, مسئلہ سمجھنے, ایک نمبر شریعت, دو نمبر شریعت. ایک ہے قرآن و حدیث سے مدلل جو بالکل الحمدللہ آج بھی وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے موجود ہے, اور سورج کی روشنی کی طرح آب و تاب کے ساتھ وہ چمک رہی ہے. اسی طرح دو نمبر بھی شریعت چل رہی ہے نا بھائی, جس میں شرک بھی ہے کھلی, بدعتیں بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, 1000 خرافات ہو رہی ہیں ہر مہینے, ہر 6-6 مہینے سے کوارٹرلی نئی نئی امینڈمنٹ ہو رہی ہیں دین میں, دھوم دھڑک کے ناچ گانا, اب تو ڈسکو ڈانس رہ گیا ہے کپڑے اتار کے بس. تو یہ کتنی چیز ہے. تو جس طرح شریعت دو نمبر کی چل رہی ہیں, ایک نمبر بھی دو نمبر بھی, اسی طرح تصوف طریقت ولایت اور اللہ والے بھی ایک نمبر اور دو نمبر چلنا اور قیامت تک رہے گا. کیونکہ جب صبح ہے, جب دن ہے تو رات ہے, اللہ نے ہر چیز کی ضد بنائی ہے, نیکی ہے تو بدی ہے, اچھائی ہے تو برائی ہے, خوشی ہے تو غم ہے. شریعت ایک نمبر ہے تو دو نمبر بھی, اسی طرح تصوف طریقت ولایت اللہ والے بھی ایک نمبر ہیں تو دو نمبر بھی ہیں. ابھی اپنی اپنی قسمت ہے, کس کو کیا نصیب ہوتا ہے, کس کی کیسی طلب ہے, کس کے اوپر کتنا اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اسی طرح اس نے ارشاد فرمایا کسی قوم میں کوئی شیخ, کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارے درمیان میں, تمہارے درمیان میں. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہر صدی کے آخر میں اللہ پاک ایک مجدد کو بھیجتے ہیں, ہر صدی کے آخر میں جب 100 سال پورے ہونے لگتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک ایسے اللہ کے ولی کو بھیجتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے. مجدد سے کیا مراد؟ مجدد تجدید سے لفظ بنا ہے انگلش میں, جس کو ہم کہتے ہیں رینیول. رینیول جیسے پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں جی میں رینیول کروانا ہے پاسپورٹ, یعنی اس کی دوبارہ سے تجدید کروانی ہے, نیا نہیں بنوانا, اس کو ایک طرح سے رینیو کرنا ہے, میں تجدید کروانی ہے اس کی. تو ہوتا ہے کیا ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ 100 سال میں افراط و تفریق دین میں پیدا ہو جاتا ہے, کہ شرک بدعت اور فالتو چیزیں دین میں گھس چکی ہوتی ہیں اور لوگ بگڑ چکے ہوتے ہیں. تو مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو خاص جو کام ہوتا ہے، جو کار نبوت میں سے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئی آ کے بدعت پیدا نہیں کرتا مجدد، بلکہ وہ یہ کرتا ہے آنے کے بعد کہ جو دین میں غلط چیزیں ایڈ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو نکال باہر کرتا ہے، اور جو صحیح چیزیں دین میں ضروری ہوتی ہیں اور جو نکل چکی ہوتی ہیں ان کو واپس دین میں لے کر آتا ہے. مجدد اسے کہتے ہیں، یعنی غلط چیزوں کو جو دین میں گھس چکی ہوتی ہیں، مشرکانہ باتیں، بدعتی باتیں، ان کو نکال باہر کرے گا، اور جو اصل چیزیں تھیں جن پر دھول مٹی پڑ گئی تھی، دب گئی تھیں، ان کو نکال کے واپس انٹر کرے گا اور اس کو اجاگر کرے گا، ہائی لائٹ کرے گا. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے، کیونکہ 100 سال میں افراط و تفریق ہو چکا ہوتا ہے دین میں وقت کے ساتھ ساتھ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں دو باتوں کے اوپر اللہ نے کسی چیز کے اوپر اعلان جنگ نہیں فرمایا. ایک تو سودی معاملات میں جو ہوگا، سورہ بقرہ میں فرما چکے ہیں اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. دوسرا کسی اللہ کے ولی کی بیعت بھی ایذا رسانی یا اس کو بغض رکھ لینا، بدگمانی رکھ لینا، تو اس سے جو ایسا عمل کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا موت کے وقت اللہ پاک اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں. یہ کہلاتا ہے اللہ کا اعلان جنگ. محدثین فرماتے ہیں کہ بندے کی سب سے پیاری چیز جو ہوتی ہے ایمان ہوتی ہے، اور جنگ کا اعلان اللہ پاک کر چکے ہیں. اب اللہ پاک نے اگر اس کا خاتمہ اس کا ایمان پر ہونے دیا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ پاک ہار گئے، اور اللہ ہار سکتے نہیں ہیں. تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے پیاری چیز جو اس کا ایمان ہوتی ہے وہ سلب کر لیتے ہیں. تو اتنا خطرناک معاملہ. جو فائدے ہیں بھائی، تو پھر بے ادبی کی وجہ سے نقصان بھی پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس حساب سے. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں یہ حدیث شریف بھی بیان فرمائی ہے کہ کسی اللہ کے ولی کو چھیڑنا، ایذا رسانی کرنا، بے ادبی کرنا، اس عمل سے اللہ کو اتنا شدید جلال، غیظ اور غضب آتا ہے جیسے ببر شیر کے بچے کو چھیڑنے کے اوپر شیر کو غصہ آتا ہے. کوئی شیر ببر ہو، اس کا وہ بچہ ہو، آپ اس کو ذرا تنگ کریں، چھیڑیں، ماریں، پیٹیں، کچھ کریں، تو اس شیر کو کیسا غصہ آئے گا؟ 2 منٹ میں پھڑ کھائے گا. تو مثال دینے کو آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ جلال آتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو بڑے سیدھے سادے سے نظر آتے ہیں، بھولے والے سے، سیدھے سادے سے، لیکن بغیر ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن تعلق معاللہ اتنا زبردست ہوتا ہے، اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء عقید و جان صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ منکر ہیں نا صحبت اہل اللہ کے، یا اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرتے رہتے ہیں، نہیں مانتے، بھائی اب تک کوئی ایک بات بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلاں حدیث تو ضعیف ہے. ارے بھائی، جب 6 حدیث شریف مستند ہو اس کی تائید میں، اور ایک کوئی ضعیف حدیث بھی بالفرض، تو علماء کرام فرماتے ہیں پھر اس ضعیف کو بھی حیثیت صحیح کی ہو جائے گی، مستند ہو جائے گی، کیونکہ 6 حوالے مستند کی بھی تو آ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے قرآن پاک کی آیت آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کسی کا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ قسم اٹھا رہا ہے اور اللہ اس کی قسم کو پورا کر رہا ہے. کوئی کر کے تو دکھا دے، ایسے چلتے پھر تو کوئی بھی قسم اٹھا لے کہ بھائی میں بھی قسم کھاتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، تو بھائی کر کے دیکھ لو. اگر کہ اللہ پاک پوری کراتے نہیں کراتے، بات یہ ہوتی ہے اللہ والے کوئی ایسے قسم نہیں اٹھاتے ہر بات پہ بچے والی، بلکہ غلبہ حال ہوتا ہے، کوئی وجدانی کیفیت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ سے اپنے رابطے کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ ناز ہوتا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ قسم وہ اٹھا رہے ہیں، پوری اللہ پاک کر رہے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ کو کوئی پیٹ دے مارے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں، حضرت والا کی برکت سے دل میں ہمارے بات آئی کہ بچے کو کوئی مارتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہوا اپنے ابا کے پاس جاتا ہے، ابا بس اسی وقت چلیں، آپ ابھی چلیں، اس نے مجھے مارا ہے. تو بچہ کو پتہ ہے میرا باپ ہے، ناز ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میں روتا ہوا آؤں گا، ایسا ہو نہیں سکتا میرا باپ میری مدد نہ کرے، کیونکہ مجھ سے تعلق ہے، محبت کرتا ہے، میرا ابا ہے. تو ابا فوراً چلے گا، ہاں بیٹا چلو، اور پھر وہ ابا جا کے باف پرس کرے گا، بھائی کیوں مارا میرے بچے کو، ناز تھا نا اس بچے کو. تو بس یہ اللہ والے جو قسم اٹھاتے ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو بااختیار ہو گئے یا اللہ کو مجبور کر دیا یا اللہ سے بڑھ گئے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو شرک ہے، اور قسم وہ اٹھا رہے ہیں اللہ کیوں پوری کرے گا کہ اللہ سے بڑھ گئے کیا. تو یہ جہالت پر مبنی بات ہے. ارے بھائی ناز کی بات ہے، ان کی قربانی ہے، ان کے مجاہدات ہیں، انہوں نے خفیہ ایک تعلق بنا لیا اللہ سے، वो नाज एक दिखा रहे हैं लोगों को, पता है कि अल्लाह पाक हमने कसम उठा ली अल्लाह हमारी बात को पूरी करेगा, अपनी मोहब्बत की खातिर हमारी लाजे वफा रखेगा, जो हमने उस पर मोहब्बत करी है और वो हमसे मोहब्बत करता है, तो हमारी खातिर अल्लाह पाक ने हमसे जो बात निकलवाई है ये पूरी करेगा। तो नाज का मतलब है ये नहीं कि वो बाख्तियार हो गए, बाख्तियार नहीं है यहाँ पर मतलब, वो तो शिर्क हो जाएगा। बाख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है, खुफिया रबते और ताल्लुक़ की बात है। सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह बालाकोट में मशहूर वाक़यात में से ये पूरी हदीस शरीफ का वाक़िया भी है। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ये बहुत बड़े औली अल्लाह थे, अल्लाह इनकी कब्रों को खूब नूर से भरे। तो जाना हुआ था बालाकोट, जब इनकी कब्र पर गया तो ना काबिल बयान मज़ा आया, फिर ना किसी सवात में मज़ा आया, ना किसी नहर में मज़ा आया, ना आबशारों में मज़ा आया, ना पहाड़ों में मज़ा आया, सारे नज़ारे जलील हो गए थे। जब इनकी कबूर पे ज़्यारत जब इनकी हुई थी और जो अल्लाह ने सुकून और मज़ा था फरमाया कि बस ना काबिले बयान है, तो जिसको मौका लगे भाई इन दोनों प्यारे अल्लाह वाले और जो शहीद भी थे, सिखों से इनका जिहाद हुआ था और 100% कन्फर्म था शहादतें पक्की हैं। लोगों ने कहा भी कि हज़रत आप जा रहे हैं शहादत पक्की है, क्योंकि बहुत ताकतवर सिख हैं, ये पाकिस्तान बनने से तकरीबन 100-150 साल पहले का वाक़ है। तो बहरहाल वो, लेकिन उन्होंने कहा जो कदम उड़ गए सो उड़ गए, अब जिहाद के लिए पीठ नहीं दिखाते, जब एक दफ़ा निकल गए सो निकल गए, अब तीर निकल गया कमान से तो वापस नहीं होता। तो बहरहाल ये निकल गए और फिर जब मैदान जिहाद में जब पहुँचे तो जब वहाँ जिहाद शुरू हुआ तो सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने बहुत ही तगड़े सिख को देख के इरशाद फरमाया शुरू में कि कहा खुदा की कसम मैं ही तेरी गर्दन उड़ाऊँगा। उन्होंने कहा कोई गल नहीं तुसी आओ तो सही देखते हैं। बहरहाल फिर क्या हुआ कि जब मैदान शुरू हुआ जिहाद का, खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस सिख की जो थी तलवार पहले चल गई और सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की गर्दन कट के अलग जाके गिरी। अब कसम ये उठा चुके थे कि खुदा की कसम मैं ही तुझे मारूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला हो गया, उनकी गर्दन कट के बेचारों की अलग गिर गई। लेकिन भरे मजमे ने देखा कि उनका धड़ अलग गिरा हुआ है और गर्दन अलग उनकी पड़ी है, उनका धड़ उठता है और म्यान से तलवार निकालता है और सिख के पीछे दौड़ते हैं वो और एक वार करते हैं, फिर उसकी गर्दन कट के अलग गिरती है सिख की और फिर दोबारा उनका धड़ गिर जाता है। कसम उठा चुके थे, उन्होंने नहीं मारा, उनको उनकी करामत तो कह सकते हैं लेकिन ये उनका फाल नहीं था, ये फाल खुदाबंदी था, क्योंकि अल्लाह पर नाज और जो ताल्लुक था उस पर कसम उठा लिया था। तो अब उनकी गर्दन चूँकि कट चुकी थी लेकिन अल्लाह के तो लाडले थे, अल्लाह के तो प्यारे थे, अल्लाह के तो चहीते थे, अल्लाह को तो पता था इस जालिम ने मेरी मोहब्बत में मेरे ऊपर नाज रखते हुए बात कर दी थी इतनी बड़ी, अब मैं इसकी बात को पूरा करूँगा। तो फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करके दिखा दिया। तो ये एक वाक़ नहीं है, भरे पड़े वाक़ात हैं, ये तो अभी का वाक़ है। और इस वाक़े को जो सैयद साहब रहमतुल्लाह का वाक़ है, बड़े बड़े जैयद उलमा और मशायख बयानात में बताते हुए आ रहे हैं, किताबों में मुसलसल ये वाक़यात चलते हुए आ रहे हैं और इसमें कोई अशकाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस शरीफ है, उसकी जो तशरीहात हैं इस तरह के वाक़यात, तो इसमें क्या अशकाल। अल्लाह इसी तरह एक और हदीस शरीफ में आप ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मोहर लग चुकी होगी, जहन्नम में जाएंगे। तो जब फरिश्ते उनको लेकर जा रहे होंगे जहन्नम में, तो अचानक उन जहन्नमियों पर उन जहन्नमियों की नज़र पड़ेगी कुछ अल्लाह वालों पर, और वो जहन्नमी रो के उनके कदमों से लिपट जाएंगे, गिर पड़ेंगे उनके कदमों में और कहेंगे हज़रत अंता ला तारिफू, आपने हमें नहीं पहचाना, हमारे खिलाफ़ जो है वो जहन्नम का फैसला हो चुका है और हम जहन्नम में हमें लेके जाया जा रहा है, और हज़रत मैं वही हूँ जो आपको वज़ू कराया करता था, हज़रत मैं वही हूँ जो आपको पानी पिलाया करता था, हज़रत मैं वही हूँ जो आपकी फला खिदमत किया करता था। वो अल्लाह वाले पहचान लेंगे और वो भी, उनको भी दुख होगा, वो भी रोएंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे हज़रत कोई दुआ करें अल्लाह से, फरियाद करें, फिर अल्लाह वाले सजदे में गिर जाएंगे और फिर वो अल्लाह वाले अल्लाह से कहेंगे अल्लाह पाक ये जैसे भी थे अल्लाह पाक इनको हमारे साथ कर दे, ये हमारे पास आते थे तेरे जिक्र में, तेरी याद के लिए। तो फिर अल्लाह पाक उन बुज़ुर्गों की, वलियों की दुआ को कबूल करेंगे, उनकी सिफारिश को कबूल करेंगे और उसके बाद फिर उन जहन्नमियों पर जिन पर मोहर लग चुकी होगी जहन्नम में जाने की, अल्लाह पाक उनके साथ इंदराज करके और उन सबको जन्नत में भेज देंगे। कितने भाई इब्ने माजे की गालिबन हदीस पाक है, आप उसने इरशाद फरमाए हज़रत वाला रहमतुल्लाह से अक्सर हमने ये हदीस शरीफ सुनी कि जब अल्लाह वाले जन्नत में जा रहे होंगे तो उनको फरिश्ते रोक देंगे और फरिश्ते इरशाद फरमाएंगे कि अभी आप जन्नत में कहाँ जा रहे हैं, تو اللہ والے کہیں گے بھائی جنت میں کیوں روک رہے ہو اندر انٹر ہونے سے؟ کہیں گے کہ جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا وہ، تو آپ کے جو متعلقین مریدین ہیں ان سب کو تو ساتھ لے کے جائیں، تو پھر وہ اپنے جو مریدین متعلقین جو لوگ بھی ہوں گے ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک اللہ والا اپنے کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ کوئی کوانٹیٹی ہوگی، کوئی لمیٹڈ معاملہ ہوگا، یا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے ایک اللہ والا اتنے اپنے لوگوں کو لے کر جائے گا جتنے آسمان میں تارے. تو اس کے بارے میں بھائی مسئلہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ حشر والے دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے آگے سفارش نہ کر سکے. میں دونوں اس وقت بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں قرآن حدیث کے دلائل بھی دے رہا ہوں، اور وہ لوگ جو منکر ہیں تو ان کے کوئی کیا بولیں، بس خاموش سب سمجھ گئے ہوں گے آپ سب نا. تو ہر اچھی بات میں سے بھی جن کو کچھ کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان باتوں میں بھی جن کے مزاج میں کیڑے نکالنا ہے وہ یہ کیڑے نکالتے ہیں جی کیسے سفارش منظور کر لیں گے اللہ پاک، کیونکہ اللہ پاک کی تو فلاں قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کے آگے کسی کی مجال نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے سفارش کر سکے. اور یہ ہے مضمون ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ادب، اللہ کا روب، اللہ کا جلال ایسا ہوگا کسی کی مجال نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے ولی کی، ولی کیا کسی نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے آگے کچھ بول سکے. کم علم آدمی جو ہوگا نادان وہ پھر یہ ایسی باتیں کرے گا. تو قرآن پاک میں کہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے لوگ سفارش کریں گے، تو ان ظالموں کو یہ نہیں پتا آگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ تو اصول بتا دیا، لیکن آگے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہاں جس کو میں اذن دوں گا، جس کے نہیں حکم ہوگا کہ ہاں اب سفارش کا کام شروع ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اختیار دیا جائے گا کہ اب آپ سفارش کریں. ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادب کے اتنا اللہ کا ادب کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہوں گے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو پھر امت کی سفارش کریں گے جب اللہ کا اذن ہوگا. یہ مطلب ہے، یہ تھوڑی ہے کہ سفارش ہی نہیں چلے گی، کسی کی دعا ہی نہیں چلے گی. اسی طرح یہ حدیث شریف بھی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ ان لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو 10 یا 70 اس طرح سے جو بھی ہوگا اللہ کے مشیوں فرمایا، جو جہنمی ہوں گے ان کو اپنی دعا سفارش سے جنت میں لے کے جائے گا. یہ حدیث شریف میں موزون ہے نا، تو یہ حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، دعا کریں گے، اللہ والے بھی کریں گے، انبیاء کرام بھی کریں گے، ماں باپ بھی کریں گے. کتنے ماں باپ جو جنت میں چلے جائیں گے دیکھیں گے ہماری اولادیں رول رہی ہیں، جہنم رسید ہو رہی ہیں، روئیں گے، چیخیں گے، پیٹیں گے اللہ کے آگے کہ ماں باپ روئیں گے، اللہ پاک مدد فرما ان کو ہمارے ساتھ کر دے اپنی اولادوں کو، تو اللہ ان پہ ترس کھا کے پھر ان کو بھی بخش دیں گے. تو یہ سارے واقعات علماء کرام بیان کر رہے ہیں، تو کہاں تک بیان کریں؟ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ والے اللہ والے، یہ کوئی شاید خانقاہی کوئی لفظ ہے اللہ والے. تو بھائی یہ جو لفظ ہے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کا بھی کوئی وجود ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے اللہ پاک یاد آ جاتے ہیں، تو جن پر اللہ کی وہی بات خار. اب اس پہ بھی کوئی کہہ دے شیر کہ بھائی اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ کیوں یاد آ گیا، کیوں آپ ان کو اللہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حدیث شریف ہے بھائی. تو انسان اپنی اصلاح کر لے ان باتوں سے. اسی طرح سے انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو تم اپنا دوست بنانے میں بہت دیکھ بھال کرنا. اللہ کے مشیوں فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. ذرا غور کریں حدیث شریف پہ، دوست کا کیا مطلب ہے؟ دل سے دل ملنا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر کوئی غلط عقائد والا، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، اگر اس کے عقائد درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مومن بندہ اس سے پکی سچی دوستی کر لیتا ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. پہلی بات تو قرآن پاک سے یہ اس بات ثابت ہے، اور علماء کرام کے فتوے بھی ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہے. تو اول تو کسی غیر مسلم کافر سے دوستی شرن، شرع اسلامی میں دوستی تعلق، دوستی کا تعلق قائم رکھنا ناجائز اور حرام ہے، یہ مسئلہ معلوم کر لیں. ہاں آپ مدد کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی میں مدد کر سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کے اخلاق سے اس کو پیش آئیں، بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں، غریب ہے تو آپ اس کو پیسے بھی دے دیں، آپ سب کچھ کریں، اذیت نہ پہنچائیں، غلطی ہو جائے اس سے تو اس سے معافی بھی مانگیں آپ اس غیر مسلم کافر سے، محبت سے اس کے ساتھ رہیں، لیکن دوستی نہیں. دوستی صرف مومن متقی کسی اللہ والے سے رکھنی. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ ساری چیزیں ایک طرف دوستی کا کیوں منع کی جا رہا ہے؟ کیونکہ دوست کا مطلب ہوتا ہے، دوستی کا مطلب ہوتا ہے دل سے دل مل جانا، اور جب دل سے دل مل جاتا ہے تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یار یہ بات سن میں ان شارٹ، اسی یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ امریکہ میں رہے، مختلف مغربی ممالک میں رہے، جب یہاں پر آئے تو میں نے خود جو میرے جاننے والے تھے بعض وہ گالیاں دیتے تھے مسلمانوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کے، ایسے عاشق، ارے مسلمان تو ایسے پلید گندے، یہ تمہارا سسٹم دیکھو یہاں کا، یہ ٹریفک دیکھو، ارے آپ امریکہ آ کے دیکھو، آپ یہاں آ کے دیکھو، کیا لوگ ہیں، سبحان اللہ، یہ کافر تم لوگ کہتے ہو جہنم میں جائیں گے، تو اس قدر دیوانگی، اس قدر عشق کے بیچارے، ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کافر مسلمان چاہے کتنا ہی بد کردار، ایمان والا کتنا ہی خراب، فاسق، فاجر کیوں نہ ہو، حدیث پاک کا خلاصہ، لیکن ہر حال میں کافر سے اچھا ہے. جو ان باتوں کو جو لوگ یہ کمپیریزن کرتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں پھر کافروں کو اہمیت دیتے ہیں، تو بھائی یہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہی بد کردار فاسق فاجر بھی اگر مسلمان ہے لیکن ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کی قیمت اتنی بڑی ہے، کتنا ہی بظاہر اچھے نیک اعمال کرنے والا جو کافر ہوگا وہ اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. خود صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت انسانیت والے لوگ ہوتے ہیں، نرم دل بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اچھائیاں پھر کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیکیوں کا صلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور کفر کے سبب آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کی. تو ایمان والا جو ہے چاہے کتنا ہی گناہگار فاسق برا کیوں نہ ہو، بالفرض اگر جہنم میں بھی گیا، جائے گا آخر میں جنت میں، صحیح ہے بھائی، تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح اس نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ خود نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کا خاص نور ہے جس کی روشنی سے وہ دیکھ رہا ہے. یہ سب صحبت اہل اللہ کے اوپر آ رہی ہیں باتیں، تو ذرا غور کریں کہ اللہ والوں کی نظر میں اور ایک عام انسان کی نظر میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں اپنی محبت لازمی ڈالوں گا، میرے اوپر واجب ہو گئی یعنی شاہ رحمت سے، جو لوگ میرے لیے مشرق سے مغرب سے چاروں طرف سے آئیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں میرے ذکر کے لیے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، اپنی محبت ڈالنا واجب ہو گئی. تو بھائی الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ کیا کہ کوئی کیا مقصد ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروباری مقصد نہیں ہے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، صرف اللہ کے نہیں ہے، محض اللہ کے نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی اللہ کے اوپر واجب ہے، واجب سے مطلب شان رحمت سے، کہ اللہ پاک محبت کی وجہ سے کہ تم لوگ میری خاطر بیٹھے ہو، اپنا وقت نکالا، جان مال وقت خرچ کیا اور آ کے بیٹھے میرے ذکر میں، تو میں تم لوگوں کو محروم نہیں جانے دوں گا، اب تمہارے دلوں میں اپنی محبت میں لازمی ڈالوں گا. اب یہ اکیلے بیٹھ کے حاصل کر لے گا یہ فضیلت بندہ. اسی طرح کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ سے ایک بار کہا کہ آپ اہل شام کے لیے بد دعا کریں کسی بات کے لیے، تو آپ ناراض ہوئے. حضرت علی کرم اللہ جو فرمایا کہ ایسی بات مت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شام میں 40 ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جب کوئی کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی جگہ پر دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. یہ واقعات بھی حکیم الامت مولانا شبری تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے حوالوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اور ایک اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی، جب امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا کعبۃ اللہ شریف میں، تو ابدال جو شام میں جو 40 ابدال ہوتے ہیں وہ پھر آ جائیں گے امام مہدی کے ظہور کے بعد کعبۃ اللہ شریف میں، ایٹ اے ٹائم، اسی وقت ہی، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. 40 ابدالوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولیاء اللہ کا خاص درجہ ہوتا ہے. اب ایٹ اے ٹائم جو لفظ استعمال کیا بھائی، اسی وقت کیسے؟ تو ابدال کہتے ہی اس کو ہیں جس کا ایک قدم ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، جسٹ لائک اے فلیش، یعنی تیزی کے ساتھ، جیسے کرنٹ ہوتا ہے نا، کرنٹ کیسا چند سیکنڈوں میں موو کر جاتا ہے، سیکنڈوں میں. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ابدال گروپ جو کہلاتا ہے، ان کو اللہ نے یہ صفات دی ہے کہ ایک قدم ان کا یہاں ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ میں یہ حرم میں ہوتے ہیں، دوسرا قدم جو ہوگا آسٹریلیا میں ہوگا، تیسرا کہیں ہوگا، یعنی سیکنڈوں میں یہ موو کرتے ہیں، ابدال وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. اور مشائخ نے یہ بھی فرمایا، اکثر جو ابدال ہوتے ہیں کسی روپ میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں محدثین میں ہوتے ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، محدثین میں ابدال نہیں ہوں گے تو پھر کس میں ہوں گے؟ کیونکہ محدثین معمولی درجہ نہیں ہوتا، احادیث مبارکہ کے ان معاملات ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، صحبت اہل اللہ پر جاتی ہے، دنیا میں جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اب مہر لگا دی، بتا دیا سب، اللہ نے آخر میں فرما دیا، اپنے دل میں اللہ والوں کی محبت رکھو گے تو بس جہاں وہ ہوں گے وہیں تم پہنچو گے، اسی کے بعد حشر ہوگا. اللہ والوں کی محبت نہیں ہوئی، فاسق فاجر کرکٹر، فلم اسٹار، ناچ گانے والوں کی محبت ہوئی، فلم ڈائریکٹروں کی محبت ہوئی، کرکٹرز کی محبت ہوئی، ان لوگوں کی محبت ہوئی، بس انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسی طرح ایک اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ حشر والے دن، قیامت والے دن، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہے یہ آیت، ذرا غور کریں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. امام، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی جہاں تمہارا امام ہوگا وہیں تم پہنچو گے. تو دیکھ بھال کے دنیا میں اپنا امام بنانا، کس کی تخلیق کر رہے ہو؟ دو نمبر تو نہیں ہے، پاکھنڈی تو نہیں ہے، بہروپیہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہم لے کے جا رہا ہو قبرستان اور مزاروں پہ اور کہتا ہو سجدے کرو، ایسا تو نہیں ہو کہتا ہو کہ بھائی مزاروں کو دھو اور پھر جو غسل کا جو پانی ہے اور پھر اس سے نہاؤ اور پیو، شرک بدعت تو نہیں کروا رہا بزرگوں کے نام کی، ایسا تو نہیں غیر اللہ سے مانگتا ہو، ولیوں کو براہ راست پکارنے کی تعلیم دیتا ہوں مریدہ کو کہ فلاں بزرگ کو پکار کے آپ ہماری مدد کریں، ایسا تو کام نہیں کروا رہا. میوزک، موسیقی، قوالی تو نہیں کروا رہا، میوزک کے ساتھ، موسیقی وغیرہ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں قرب قیامت بعض لوگوں کو، مسلمان لوگوں کو، میرے امتیوں کو سور بنا دیا جائے گا اور زمین میں دھسانے کے واقعات ہوں گے موسیقی کی وجہ سے. تو اللہ کا ولی موسیقی کی محفل کیوں سجائے گا؟ ایک عام مسلمان کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے اور اس کو فور بنایا جا رہا ہے، زمین میں دھسانے کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میوزک کی وجہ سے. تو اللہ کا ولی یہ قوالیاں سجائے گا، میوزک بجائے گا وہ. بھائی اگر لوگوں میں تحریک پیدا کرنی ہے، عارفانہ کلام ہوتا ہے، حضرت والا فرماتے تھے بغیر میوزک کا اشعار اللہ کی محبت کے وہ لگا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعت کے اشعار کے وہ کوئی لگا دو سلسلہ، اس سے بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا جو مقصود ہے. آخر میں ایک اور حدیث شریف ہے، بس اس کے بعد ہمارے پاس ذخیرہ ختم ہے، ذخیرہ تو بہت ہوگا لیکن جو بھی اللہ نے توفیق دی بس اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں ببرکت تقوی، پھر اللہ پاک جبرائیل امین کو بلا کے ارشاد فرماتے ہیں میں زمین میں رہنے والے بندے سے خوش ہو گیا ہوں تقوی کی وجہ سے، وہ میرا ولی بن چکا ہے، اس نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں. جبرائیل، اے جبرائیل تم بھی اس فلاں بندے سے محبت کرو اور پھر اس کے بعد یہ اعلان زمین و آسمان میں کر دو. پھر وہ جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتے ہیں، مجھے حکم دیا تم بھی محبت رکھو، تو ساتوں آسمان کی مخلوقات اس زمین میں رہنے والے بندے سے محبت رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہیں کیا کر، جبرائیل امین زمین پہ اترتے ہیں اور زمین کے چاروں کونوں میں، سمندر کی مخلوق میں، انسانوں میں، مسلمانوں میں، جناتوں میں، کفار میں، اور جنگلوں میں، درندوں میں، جانوروں میں، ایک ایک جتنی بھی روئے زمین پہ مخلوقات ہیں ان سب کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک محبت رکھتے ہیں، مجھے حکم دیا ہے، آسمانی مخلوق کو حکم دیا محبت کرنے کا، تم لوگوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے اس بندے سے محبت کرو. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس متقی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے ببرکت تقوی. کہ بھائی یہ کتنی پیاری چیز ہے صحبت اہل اللہ، پھر اس کے بعد کسی کو تقوی حاصل ہو جائے. تو اگر کوئی صحبت میں بھی ہو اور اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہوں تو اپنے تقوی کا آڈٹ کرے، اپنے تقوی کو درست کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کسی مولوی صاحب کی باتیں نہیں ہیں، کسی دو نمبر باتیں نہیں، اللہ رسول کی باتیں ہیں. انشاءاللہ ظہور اس کا وہ ہوگا، ضرور اس کا ظہور ہوگا. بس اپنے تقوی کو بلڈ کریں، دیکھیں کہاں کہاں کمی ہیں، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو نکالیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اس بندے کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا رب کریم، یا حرم الرحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اپنی شان رحمت سے یا اللہ اس کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ جو ہمارا مل بیٹھنا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری کامل بخشش فرما، ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو صحبت اہل اللہ کی جو سلسلے کی جو برکات ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا رب کریم، تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہماری، اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. یا اللہ، یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئیں محروم نہ جائے. یا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے، اس کی آخرت بھی بنا دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس، نادار، غریب ہیں ان کو لالچ سے غنی فرما. یا اللہ جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں جلد سے جلد بہترین مطلب کے جوڑ ان کو عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق سے غنی فرما، ان کو مطلب کے جو ان کو خوب حلال رزق سے غنی فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، تمام رکاوٹ و بندشوں کو دور فرما دے، نظر بد سے نجات دے دے، سب کو عافیت چین ٹھنڈک سکون عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا، زمینی شر سے بھی بچا، آسمانی شرور سے بھی بچا، سب سے بڑھ کے اپنے غضب سے، اپنے نافرمانی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تجھ سے کیا کیا مانگیں بس تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔